بسم الله الرحمن الرحيم. تذکرہ ہونا چاہیے کہ روزے کے احکام کیا ہیں، اس کے فضائل کیا ہیں، اور روزے کے آداب کیا ہیں، اعتکاف کے فضائل، اعتکاف کے آداب، احکام. مگر کیا کروں، میں اپنا حال دیکھ کر سوچتا ہوں کہ وہ روزے اور وہ اعتکاف اور وہ آداب، یہ سب بڑی اونچی اور نیک لوگوں کے کاموں کی چیزیں ہیں. یہاں تو فکر پڑی ہے اور جو جس کا ہر وقت خطرہ، خوف، ڈر رہتا ہے کہ نہ معلوم کب اگر موت گلا گونٹ دے. کہ آپ نے قریب میں دیکھا کہ مولانا عمر جی صاحب چلے گئے، ان سے پہلے ہمارے کمرے کے ساتھ ہی ایک ایک کر کے سب چل دیے، بھائی جان تشریف لے گئے. کل کی تو بات ہے کہ اس میں میرے بھائی جان کتاب آپ میں سے بہت سو نے دیکھی، تو اس میں ابھی تو ولادت کی خوشیاں ہیں، ابھی تو نانی نرولی میں ہیں، ابھی حفظ سے پہلے ناظرہ کی تختی، الفوا کی تختی پڑھ رہے ہیں مولانا بوراج سے، پھر مولانا سرکار صاحب سے حفظ کر رہے ہیں، پھر جامعہ جا رہے ہیں، وہاں سے فراغت پا کر مستقل سہارنپور کے ہو کر رہے. اور یہ ساری داستانیں رہ گئی، تو اس طرح میں بھی سوچتا ہوں کہ کون رہا ہے جو کوئی آئندہ بھی رہ سکے گا. اللہ تعالی اس سفر سے پہلے پہلے اس کی تیاری کی توفیق دے. اسی لیے حضرت داؤد طائی سے کسی نے نصیحت چاہی، حارث بن ادریس درخواست پیش کرتے ہیں کہ اذنی کوئی نصیحت فرما دیں، تو فرمانے لگے عسکر الموت ینتظرونک، کہ موت کا لشکر تمہاری تاک میں ہے. تو ایسے میں کس کو خیال رہ سکتا ہے کہ میرا روزہ ہوا نہیں ہوا اور اعتکاف. کسی اور کو نصیحت فرماتے ہوئے داؤد پائی فرما رہے تھے من امہر الدنیا دینہ زفت الیہ الندامہ. یہ سب سے بڑی اس زمانے کی بیماری، سب سے بڑی اہل دین کی بیماری، سب سے بڑی اہل علم کی میرے جیسوں کہ جن کی جھوٹی نسبت ہو گئی علم سے، مدرسوں سے، ان کی یہ بیماری کہ من امہر الدنیا دینہ زفت الیہ الندامہ. اللہ، کتنا گندا سودا، کتنا غلیظ ترین سودا، کتنا بدبودار سودا کہ اپنا دین مہر میں دے دو اور دلہن مل گئی دنیا جو بوڑھی ہو چکی ہے، اس کے دانت گر گئے ہیں. کتنی دنیا کی عمر میں آپ نے پڑھا ہوگا، کبھی کوئی کہتا ہے کہ یہ اتنے ملین پہلے کی کھوپڑی ملی اور تو اس کو اس دلہن کو خریدنے کے لیے کیا دے دیتے ہیں؟ اپنا دین، علم، قرآن، حدیث. تو جس نے نصیحت طلب کی ہوگی تو اس میں یہ مرض فراست کی نگاہ سے داؤد طائی نے دیکھ کر کتنی پیاری نصیحت فرمائی اسے، من امہر الدنیا دینہ زفت الیہ الندامہ. تو جب وہ ندامت سامنے، ابھی تو عیش دنیا سامنے ہے، اس میں سمجھتے ہیں کہ یہی دائمی نعمت ہمیں مل گئی، مگر جب پردہ ہٹے گا تب ندامت سامنے ہوگی. تو کہتے ہیں کہ اپنا، لوگ انگلی چباتے ہیں، کبھی کاٹ بھی لیتے ہیں کہ زخم ہو جاتا ہے، اتنا زور سے انسان کاٹ لیتا ہے، کہتے ہیں وہ چبا کر کوہنیوں تک چبا لیں گے ندامت میں، چباتے چباتے وہاں تک اپنا ہی ہاتھ چبا رہے ہیں اور پتہ بھی نہیں ہے. پھر اسی طرح کسی کو ڈانٹ رہے ہیں داؤد طائی کے، کم مسرورین بیامرین فی ہلاکو، کہ نہیں پتا کہ ہم جس میں مزے سمجھ رہے ہیں، لذت آ رہی ہے، مگر اسی میں اس کی ہلاکت ہوتی ہے. وکم من کارہن امرن فیہ صلاح دنیا و دینن، اور کچھ چیزیں مجبوراً کرنی پڑتی ہیں، بوجھ معلوم ہوتا ہے، اتنے لمبے روزے کیسے رکھیں، ایسا استنجے میں انتظار، ایسی جگہ اعتکاف کیسے کریں، مگر دین اور دنیا کی صلاح فرماتے ہیں کہ اسی میں ہوتی ہے. اور ہم تو بندے ہیں اس مالک کے، لیس لنا الا الرضا والتسلیم والاستکانہ والخشوع، کہ ہمارے لیے تو سوائے تسلیم و رضا کے خدا، تو جس حال میں جس طرح بھی رکھے میری اسی میں خوشی. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق سکھایا کہ آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلا کلمہ جو زبان سے نکلنا چاہیے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، کہ اے خدا مجھے تیرا دین بھی بہت پسند، تیرے محبوب، تیرے پسندیدہ، میرے بھی پسندیدہ محبوب، اور تیری ذات پاک سے مجھے عشق اور محبت ہے. ان تین کو چھوڑ کر میں کہیں آگے نظر اٹھا کر نہیں دیکھوں گا. تو یہ روز ہمیں آنکھ کھلتے ہی اس کے معنی سمجھ کر اقرار کرنا چاہیے زبان سے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. اللہ تعالیٰ ان حضرات کی طرح سے ہمیں ایمان نصیب فرمائے، اپنے ذات خاص کے ساتھ ذاتی تعلق عطا فرمائے. تو یہ کتنے عظیم بزرگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، اور ان کا علم کا حال میں نے بتایا تھا کہ جس وادی میں قدم رکھا اس کے رئیس بن گئے، اس کے امیر بن گئے، ان میں سب سے نمایاں شیخ الحلقہ بن گئے، عربیت والوں کے ساتھ بیٹھے تو سارا رأسن فیہم، قرآ کے ساتھ بیٹھے تو سارا رأسن فیہم، محدثین میں گئے تو سارا امام لہم. کیسے بڑے بڑے اور کتنے پیارے لوگوں کو تیار کیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، کیسا دھکا دیا حنفیت کو، کیسے لوگوں کے ذریعے دلوایا. اور ایک دوسری طرف، یہ تو ایک پہلو ہے، دوسرا پہلو جو سلفیوں کی زبانی کبھی سنتے ہوں گے، لکھا پڑھتے ہوں گے، کہاں سے کہاں پہنچاتے ہیں ان جنتیوں کو، اور کیا کیا تہمتیں، کیا عقیدے کی، کیا علم کی، کہ ان کے پاس حدیث نہیں، قیاس ہی قیاس. حسن بن زیاد لولوی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں سے ہیں. محمد ابن سیما کا قول ہے کہ میں نے خود ان کانوں سے حسن بن زیاد لولوی کو سنا کہ وہ فرما رہے تھے کتبت عن ابن جریج 12,000 حدیث. کہ میں نے ابن جریج سے 12,000 احادیث لکھی اور 500 ان کے دوسرے اساتذہ. تو ایک سے جب وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے 12,000 احادیث لکھی تو اوروں سے کتنی لکھی ہوں گی, اور ان سے بھی جو 12,000 لکھی ہیں وہ ایک موضوع کی احکام کی روایات. اس لیے اس کے ساتھ انہوں نے شرط لگائی کہ یہ جو میں نے بتایا کہ کتب تو عن ابن جریج 12,000 حدیث, تو وہ کون سی احادیث؟ تو اس کے متعلق فرما دیں کہ کلھا یحتاج الیہ الفقہ, فقہی احکام میں ان فقہا کو جن روایات کی ضرورت پڑتی ہے وہ روایات میں نے 12,000 لکھی. تو جب ان سے اس باب کی اتنی روایات, تو پھر کتاب التوحید کی, کتاب العلم کی, کتاب التفسیر کی, اور زہد و رقاق کی, اور قرب قیامت کی, اشراط الساعہ کی, اور وہاں مغازی کے ابواب کی روایات, تو کتنی ہوں گی؟ ایک استاذ کی یہ روایات اگر آپ اس حساب سے سوچیں. تو یہ ایسے زبردست ساتھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تیار کیے کہ جس کے ذریعے ہمارے اس مذہب حنفی کو ایک دھکا دیا گیا, اور اسی کے نتیجے میں ہم اس مذہب پر عمل پیرا ہیں. اللہ تبارک و تعالی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہماری طرف سے بے حد جزائے خیر عطا فرمائے, ان کے تلامذہ اساتذہ کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ہمارے لیے کتنا کچھ کیا. یہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ ہے, اتنا عظیم کارنامہ ہے کہ اس کے لیے دفاتر چاہیے. اور یہ جو سلفیوں کی طرف سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کی طرف کان دھرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد فوری طور پر قریبی زمانے ہی میں ایک مہم چلائی گئی تھی, اماتت مذہب ابی حنیفہ, کہ یہ جو کوفے میں ایک مذہب تیار کیا گیا ہے اس کو ختم کرو. اور طویل عرصے تک پوری دنیا میں یہ مہم چلائی جاتی رہی, لیکن اس کا کوئی اثر ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی خالق اور مالک ہے, علام الغیوب ہے, اسے معلوم کہ کیسے کیسے مبارک ہاتھوں نے کس اخلاص سے اس کو تیار کیا ہے اور مدون کیا ہے. تو آج تک اللہ کا فضل و کرم کہ آپ اور ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اللہ تعالی اس کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھے. جیسا میں نے عرض کیا کہ اب تو ان ساتھیوں کے جانے کے بعد اللہ کی طرف سے مجھے ایک گویا تنبیہ کی گئی کہ ایک گئے دوسرا گیا تیسرا چوتھا کہ تمہیں اس پر بھی عقل نہیں آتی, اس پر بھی تم اپنی غفلت سے جاگتے نہیں, ابھی تک دنیا ہی سوار. اس لیے میں نے کچھ عرصے سے اس موضوع پر زیادہ پڑھنا شروع کیا تاکہ میری دل کی غفلت کے پردے ہٹیں اور میں کچھ ان جانے والوں کے احوال رفیعہ جس طرح سننے میں آ رہے ہیں تو میں مجھے بھی اس گھڑی کے لیے کوئی تیاری کر کے تیار رہنا چاہیے. اسی میں میں نے پیچھے آپ حضرات کو وہ حضرات بتائے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنی قبریں کھود لی. تو سنایا تھا کہ بھائی جان کو میں نے حضرت مولانا اسلام الحق صاحب نور اللہ مرقدہ کے داماد قاری ریاض الحق صاحب کے وصال پر تعزیت کے لیے فون کیا تو انہوں نے سنایا کہ ابھی چند روز پہلے قاری ریاض صاحب ایک دن فرمانے لگے کہ میرا ایک چیز کو جی چاہتا ہے کہ میں قبر میں لیٹ کر دیکھوں کہ کیسا لگتا ہے. تو ان کی قبر میں لیٹنے کی انہیں تمنا ہوئی مگر کھود نہ سکے لیٹ نہ سکے, اس سے پہلے ہی اللہ نے لے جا کر انہیں لٹا دیا سلا دیا اور وہاں سے سیدھے جنت میں اللہ نے پہنچایا. کتنے احوال رفیہ, کتنے اونچے حالات. تو اسی ذیل میں پھر علماء مشائخ صلحاء کے علاوہ جو دنیا کے سب سے بڑے اسلامی سلطنت کے تخت نشین امیر المومنین ہارون رشید کا قصہ سنایا کہ وہ اپنی زندگی میں قبر تیار کروا کر کے وہاں پہنچے, رو رہے ہیں ما اغنا عنی مالیہ حلق عنی سلطانیہ. تو میں اپنے دنیا کی محبت میں لت پت اس دل کو سمجھا رہا ہوں کہ دیکھ یہ سارے کے سارے ایک ہی لائن کی باتیں کہہ رہے ہیں. تو ان میں سے ایک ہمارے یورپ کے اسیلی ہمیں مل گئے. یہ اسیلی کون ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد فیربری, جن کا نسخہ ہمارے یہاں معروف ہے. صحیح بخاری کے مختلف نسخوں میں سے ان کا نسخہ معروف ہے. تو ان کے شاگرد ابو یزید مروزی اور ان کے ابو یزید مروزی کے شاگرد یہ اسیلی, علامہ اسیلی, یہ ہمارے یورپ کے ہیں. اور اسیلہ یا اسیلہ میں ان کی ولادت بتائی جاتی ہے. یہ ابو محمد عبداللہ بن ابراہیم اموی اسیلی. تو اس کا ضبط ہمارے ہاں عام طور اسیلہ کہا گیا، مگر اس کا دوسرا ضبط وہاں والوں نے اسیلہ بھی بتایا. پھر اسیلہ یا اسیلہ یہ مغرب اور موروکو میں ہے یا اسپین میں ہے، اندلس میں ہے، اس کی بھی کافی تفاصیل کئی صفحات میں بیان کی گئی ہیں. بہت بڑے محدث کہ ان کی شان کتنی بلند و بالا ہوگی کہ جنہوں نے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے شاگرد کے شاگرد سے ابو یزید مروزی سے صحیح بخاری پڑھی، اور جن کے متعلق دار قطنی فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے روایت کرتے ہیں سمع منی و سمعت منہ، کہ وہ بھی میرے شاگرد میں بھی ان کا شاگرد، انہوں نے مجھ سے احادیث روایت کی ہے اور میں نے بھی ان سے احادیث لی ہے. اور یہ ایک شان رکھتے تھے کہ جب وہاں آپ جاتے ہیں قرطبہ تو آپ کو وہ ظاہر تمام زائرین کو گائیڈ لے جاتا ہے، زیارت کراتا ہے کہ قریب ہی میں مدرسۃ مدینۃ الزہرا ہے. تو مدینۃ الزہرا جب تعمیر کیا گیا اور جامع مسجد وہاں تعمیر کی گئی، تو اب اختلاف پیدا ہو گیا کہ اب ایک ہی شہر میں دوسری جامع کیسے بنائی گئی، اس میں دوسری نماز، دوسرا خطبہ کیسے ہوگا. تو اس پر ان کی تالیف ہے. اسی طرح ان کی بہت شاندار، بہت عمدہ، جیسے حضرت شیخ قدس روح کی اختلاف الائمہ بڑی پیاری کتاب ہے، تو اسی طرح ان کی کتاب ہے الدلائل، کتاب الدلائل علی امہات المسائل، جس میں امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذاہب کو بیان کیا گیا، ان کے دلائل کو بیان کیا گیا. تو انہوں نے یہاں اندلس میں ابتدائی علم حاصل کیا، اور اس کے بعد مشرق کا وہ سفر فرماتے ہیں اور وہاں علم حاصل کرتے ہیں. 342 میں یہ قرطبہ میں پہنچے ہیں، جس وقت وہاں اندلس میں علم کی، روحانیت کی، حدیث کی ایک شان ہوا کرتی تھی. تو وہاں کے مشائخ سے انہوں نے علم فقہ، علم حدیث، علم لغہ، تمام علوم حاصل کیے. وہاں قرطبہ کے مشہور شیخ لولوی تھے، ان سے پڑھا، ابن حزم سے پڑھا، ابان ابن عیسیٰ ابن دینار سے پڑھا، پھر اس کے بعد وہاں سے چلے اور 352 میں انہوں نے مشرق کا رخ کیا، افریقہ کے شیوخ سے علم حاصل کیا اور سن 353 میں ابو زید مروزی سے صحیح بخاری انہوں نے سنی. اور اسی سفر میں انہوں نے دار قطنی سے احادیث لی اور ان سے دار قطنی نے احادیث لی. پھر جب بغداد پہنچے تو وہاں دوسری مرتبہ پھر ابو زید سے صحیح بخاری پڑھی اور ایک طویل مدت سالہ سال انہوں نے وہاں ان علاقوں میں مشرق میں گزارے. اس زمانے میں اس کو یہ اسپین اور اندلس کے مقابلے میں مغرب کے مقابلے میں مشرق کہا جاتا تھا. اہل مدینہ کی ایک بڑی جماعت سے انہوں نے روایات حاصل کی. تو یہ مجھے ان کا قصہ بیان کرنا تھا کہ یہ جب سن 92 میں ان کا آخری وقت قریب آتا ہے, جمعہ کا دین ہوتا ہے, ذی الحجہ کا آخری عشرہ شروع ہے, تو انہوں نے اپنی ایک قبر تیار رکھی تھی. تو اس کے متعلق خدام سے فرمایا کہ مجھے وہاں لے جاؤ, وہاں لے جا کر میں مجھے اس میں لٹاؤ. چنانچہ لکھا ہے کہ آپ کو خدام قبر میں لے گئے, وہاں آپ کو لٹایا گیا. اور وہاں انہوں نے دعا کی, اللہم انک قد وعدت بالجزاء عند کل مصیبہ ولا مصیبت علی اعظم من نفسی فاحسن جزائی عنہا یا ارحم الراحمین. اتنا تو بلند آواز سے سب کچھ سب سن سکے. ہمارے یہاں تو تین کپڑوں میں تکفین سنت ہے, تو انہوں نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے طرز پر پانچ کپڑوں کی وصیت فرمائی. اوصى ان يدفن في خمسة اثواب وان يدفن ليلا. وصیت کی کہ مجھے رات کے وقت میں دفن کر دینا, جمعہ کی مبارک رات ہے یہ آنے والی رات, اور میرے جنازے کی اطلاع نہ کی جائے, اور اس کے بعد یہ انہوں نے جو دعا پڑھی, اللہم انک قد وعدت بالجزاء عند کل مصیبہ ولا مصیبت علی اعظم من نفسی فاحسن جزائی عنہا یا ارحم الراحمین. پھر روایت میں ہے کہ ثم خفت, پھر آہستہ آہستہ جو لوگ معلوم نہیں کر سکے, سن نہیں سکے کیا فرما رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں, وہ دعائیں پڑھتے رہے اور ان کا آخری وقت ہو گیا. جب ہمارا آخری وقت آئے تو ہماری زبان پر بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.